أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله مولانا العظيم. سورة الرحمن کی آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 13 تک تلاوت کی گئی ہے. جیسا کہ معلوم ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سے احسانات و انعامات کا بیان فرمایا ہے. سو آج جو آیات ہم نے تلاوت کی ہیں ان کا ترجمہ اس طرح ہے. والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. اور آسمان کو اونچا کیا اور رکھی ترازو کہ زیادتی نہ کرو ترازو میں اور سیدھی ترازو تولو انصاف سے اور مت گھٹاؤ تول کو. ان آیات کی تفسیر میں یہ ہے کہ اور ایک نعمت یہ ہے کہ اسی نے آسمان کو اونچا کیا جس سے علاوہ دوسرے منافع متعلقہ بالسماء کے یعنی آسمان سے متعلق دوسرے منافع بھی موجود ہیں. اس میں اس کے سب سے بڑی منفعت یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر انسان اس کے بنانے والے کی عظمت شان پر استدلال کرے. کما قال تعالی یعنی جیسا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یعنی اللہ کے خاص بندے آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور کرتے ہیں. تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اور ایک نعمت یہ ہے کہ اسی نے دنیا میں ترازو رکھ دی تاکہ تم تولنے میں کمی بیشی نہ کرو. اور جب یہ ایسی بڑی منفعت کے لیے موضوع ہے کہ یہ آلہ ہے حقوق کے لین دین کو پورا کرنے کا جس سے ہزاروں مفاسد ظاہری اور باطنی دور ہو جاتے ہیں تو تم اس نعمت کا خصوصیت کے ساتھ شکر کرو. اور اس شکریہ میں سے یہ بھی ہے کہ انصاف اور حق رسانی کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول کو گھٹاؤ مت. ان آیات کے معارف و مسائل میں سے والسماء رفعها ووضع الميزان. رفع اور وضع دو متقابل لفظ ہیں. رفع کے معنی اونچا اور بلند کرنے کے ہیں اور وضع کے معنی نیچے رکھنے اور پست کرنے کے آتے ہیں. اس آیت میں اول آسمان کو بلند کرنے اور رفعت دینے کا ذکر ہے جس میں ظاہری بلندی بھی داخل ہے اور معنوی یعنی درجہ اور رتبے کی بلندی بھی کہ آسمان کا درجہ زمین کے نسبت بالا و برتر ہے. آسمان کا مقابل زمین سمجھی جاتی ہے اور پورے قرآن پاک میں اسی تقابل کے ساتھ آسمان و زمین کا ذکر کیا گیا ہے. اس آیت میں رفع سما یعنی آسمانوں کو بلند کرنے کا ذکر کرنے کے بعد وضع میزان یعنی ترازو رکھنے کا ذکر کیا گیا ہے جو آسمان کے تقابل میں نہیں آتا. غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بھی در حقیقت آسمان کے تقابل میں زمین کو لایا گیا ہے جیسا کہ تین آیتوں کے بعد والارض وضعها للانام آیا ہے. تو دراصل تقابل رفع سما اور وضع ارض ہی کا ہے یعنی تقابل آپس میں جو آسمان اور زمین کا ہے وہی ہے مگر ان دونوں کے درمیان ایک تیسری چیز یعنی وضع میزان یعنی ترازو کا رکھنا اس کا ذکر کسی خاص حکمت سے کیا گیا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حکمت اس میں یہ ہے کہ وضع میزان اور پھر اس کے بعد میزان کے صحیح استعمال کا حکم جو بعد کی تین آیتوں میں آیا ہے ان سب کا خلاصہ عدل و انصاف کا قائم کرنا ہے اور کسی کی حق تلفی اور ظلم و جور سے بچنا ہے, ظلم و جور سے بچانا ہے. یہاں رفع سماء اور وضع عرض کے درمیان آیات میزان کے ذکر میں اس طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق کی اصل غایت یعنی غرض اور مقصود بھی عالم میں عدل و انصاف کا قیام ہے, اور زمین میں امن و امان بھی عدل و انصاف ہی کے ساتھ قائم رہ سکتا ہے, ورنہ فساد ہی فساد ہوگا. واللہ سبحانہ و تعالی اعلم. اور میزان کے معنی میں ہر وہ آلہ داخل ہے جس سے کسی چیز کی مقدار معین کی جائے, خواہ وہ دو پلے والی ترازو ہو یا کوئی جدید آلہ پیمائش. اللہ ترغو فی المیزان, پہلی آیت میں جو میزان پیدا کرنے کا ذکر تھا اس جملے میں اس کے مقصد کو واضح کیا گیا ہے, یعنی ترازو کیوں پیدا کی گئی ہے اس کا واضح کیا گیا ہے کہ تبغو کے معنی بے انصافی اور ظلم کے ہیں. مراد یہ ہے کہ میزان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا ہے کہ تم وزن میں کمی بیشی کر کے ظلم و جور میں مبتلا نہ ہو جاؤ. اور واقیم الوزن بالقسط, قسط کے معنی لفظی معنی انصاف کے ہیں, مراد ظاہر ہے کہ وزن کو ٹھیک ٹھیک قائم کرو انصاف کے ساتھ. ولا تخسر المیزان, خسر کے معنی وزن میں کمی کرنے کے ہیں. جو بات پہلے جملے عقیم الوزن میں مثبت انداز سے بیان کی گئی ہے کہ ٹھیک ٹھیک تولو, عقیم الوزن اس میں مثبت انداز سے بیان کی گئی ہے, یہ اسی کا منفی پہلو ہے کہ وزن میں کم تولنا حرام ہے. اب پھر اگلی آیات کی طرف آتے ہیں. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ, اور زمین کو بچھایا واسطے خلق کے, اس میں میوہ ہے اور کھجوریں جن کے میوے پر غلاف, اور اس میں اناج ہے جس کے ساتھ بھس ہے اور پھول خوشبودار. اس کے خلاصہ تفسیر میں ہے کہ ایک نعمت یہ ہے کہ اسی نے خلقت کے فائدے کے واسطے زمین کو اس کی جگہ رکھ دیا کہ اس میں میوے ہیں اور کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل پر غلاف چڑھا ہوتا ہے, اور اس میں غلہ ہے جس میں بھوسا بھی ہوتا ہے, اور اس میں اور غذا کی چیز بھی ہے جیسے بہت سی ترکاریاں وغیرہ. ان آیات کے معارف و مسائل میں ہے والارض وضعها للانام, انام ہر جاندار کو کہا جاتا ہے جو زمین پر رہتا چلتا ہے. اس آیت میں انام سے مراد انسان اور جنات ہیں, کیونکہ کل ذی روح ارواح میں سے یہی دونوں احکام شرعیہ کے مکلف اور مامور ہیں, یعنی انہی کے اوپر شریعت لاگو ہوتی ہے اور انہی سے سوال جواب ہوگا, باقی سب جاندار جتنے ہیں وہ غیر مکلف ہیں. اور اس صورت میں بار بار انہی دونوں کو خطاب بھی کیا گیا ہے, جیسا کہ فبأی آلائی ربکما تکذبان میں یہی دونوں یعنی جنات اور انسان مخاطب ہیں. فیہا فاکہا, فاکہا ہر ایسے میوے اور پھل کو کہا جاتا ہے جو عادتاً غذا کے بعد تفریحاً کھایا جاتا ہے. اور والنخل ذات الاکمام, اکمام جس کے معنی اس غلاف کے ہیں جو کھجور وغیرہ کے پھلوں پر ابتدا میں چڑھا ہوتا ہے. اور والحب ذو العصف والریحان, حب دانے یعنی غلے کو کہا جاتا ہے جیسے گندم کا دانہ, چنا, چاول, ماش کا دانہ, مسور کا دانہ وغیرہ. اور عصف اس بھوسے کو کہتے ہیں جو جس کے اندر پیک کیا ہوا دانہ بقدرت خداوندی و حکمت بالغہ پیدا کیا جاتا ہے. بھوسا یعنی اس دانے کے اوپر جو چڑھا ہوتا ہے اس کو بھوسا کہتے ہیں, اور اس کے اندر وہ دانہ پیک ہوتا ہے. عصف یعنی بھوسے کے غلاف میں پیک ہو کر خراب ہواؤں اور مکھی مچھر وغیرہ سے وہ دانہ پاک و صاف رہتا ہے. دانے کی پیدائش کے ساتھ ذو العصف کا لفظ بڑھا کر غافل انسان کو اس طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے کہ روٹی دال وغیرہ جو وہ دن میں کئی کئی مرتبہ کھاتا ہے اس کا ایک ایک دانہ مالک و خالق نے کیسی کیسی صنعت عجیبہ کے ساتھ مٹی اور پانی سے پیدا کیا, اور پھر کس طرح اس کو حشرات الارض سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک ایک دانے پر غلاف چڑھایا جب وہ تمہارا لقمہ تر بنا. اس کے ساتھ شاید عصف کو ذکر کرنے سے ایک دوسری نعمت کی طرف بھی اشارہ ہو کہ یہ عصف یعنی بھوسا تمہارے مویشیوں کی غذا بنتا ہے جن کا تم دودھ پیتے ہو اور سواری اور بار برداری کی خدمت بھی ان سے لیتے ہو. والریحان, ریحان کے مشہور معنی خوشبو کے ہیں, یعنی کہ اس نے زمین سے پیدا ہونے والے درختوں سے طرح طرح کی خوشبوئیں اور خوشبودار پھول پیدا فرمائے. کبھی لفظ ریحان بمعنی مغز اور رزق کے بھی استعمال کیا جاتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت میں ریحان کی تفسیر رزق ہی سے کی ہے. اور آخری آیت آج کی, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے تم دونوں. تفسیری جملہ اس کا ہے, سو اے جن و انس, باوجود نعمتوں کی اس کثرت و عظمت کے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے. یعنی منکر ہونا بڑی حد دھرمی اور بدیہیات یعنی حقیقت کے خلاف, بلکہ محسوسات کا انکار ہے. جن چیزوں کو آدمی محسوس کرتا ہے یہ سب ان چیزوں کا انکار ہے, اللہ کی نعمتوں کا انکار حقیقت کا انکار ہے. اور اس کے معارف میں سے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, لفظ آلاء جمع ہے نعمتوں کے معنی میں, اور مخاطب اس کا انسان اور جن ہے, جس کا قرینہ سورہ رحمان کی متعدد آیتوں میں جنات کا ذکر ہے. یہاں تک کی آیات کے الحمدللہ تلاوت, ترجمہ, تفسیر اور معارف و مسائل مکمل ہوئے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبی الکریم.